السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہرلکیل. حسب معمول خبروں سے ہم آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
آف شور کمپنی بنائی تھی تحریک انصاف کے سربراہ کا اعتراف. عمران خان وضاحت کریں کہ انہوں نے حقائق کیوں پوشیدہ رکھے. وزیر اطلاعات کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا. محکمہ خارجہ کے ترجمان کا بیان. تعلقات میں بہتری دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. قانون ساز و تجزیہ کار کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا. جنوبی افغانستان میں پولیس کے ایک تربیتی مرکز کے قریب ایک خودکش کار بم دھماکے میں 3 پولیس افسروں کی موت واقع ہو گئی. اور بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ضلع باندرا بند میں نامعلوم افراد نے حملہ کر کے بدھ مت کے ایک عمر رسیدہ راہب کو موت کی گھاٹ اتار دیا. اور عالمی خبروں میں، لبنان کے عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دمشق ایئرپورٹ کے قریب اس کے چوٹی کے ایک کمانڈر کے قتل کے ذمہ دار مسلمان انتہا پسند ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے اپنی ایک آف شور کمپنی بنانے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کمپنی ٹیکس بچانے کے لیے قائم کی تھی کیونکہ وہ برطانیہ کے شہری نہیں تھے. ان کی آف شور کمپنی منظر عام پر آنے کے بعد حکومتی وزراء نے انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے برطانیہ میں ایک فلیٹ خریدنے کے لیے 1983 میں ایک آف شور کمپنی بنائی تھی. تاہم انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا ان کا حق تھا. واضح رہے کہ پاناما لیکس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں حسین اور حسن نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں. اس انکشاف کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نہ صرف وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں بلکہ احتساب کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. جمعے کو لندن میں صحافیوں کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ انہوں نے آف شور کمپنی بنا کر کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا.
اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے. اس پر پھر وہ سارا پیسہ پاکستان واپس لے کے گیا آج میرے نام پہ. اور میں نے کبھی یہ ڈینائی نہیں کیا کہ میرا فلیٹ نہیں تھا. میں نے ہمیشہ کہا. میں نے 2012 میں پریس کانفرنس کر کے جب انہوں نے کہا کہ بنی گالا کا آپ نے کدھر سے پیسہ آیا، میں نے لندن کا جو نیازی سروسز سے فلیٹ کیا ہوا تھا اس کی سیلز ڈیٹ دکھائی. میں نے پریس کانفرنس کی. اس پیسے سے میں نے اپنا پاکستان میں گھر بنایا. تو یہ کہنا کہ آف شور کمپنی بنائی میرا جائز بنتا تھا کیونکہ میں انگلینڈ کا شہری نہیں ہوں. میرا رائٹ بنتا تھا کہ میں آف شور کمپنی بناؤں کیونکہ مجھے برطانیہ کے پورے ٹیکس نہیں دینے تھے کیونکہ میں یہاں کا، اگر میں وہ فلیٹ بیچتا مجھے یہاں ٹیکس دینا پڑنا تھا.
تحریک انصاف کے چیئرمین کے اس بیان پر کہ انہوں نے آف شور کمپنی بنائی تھی، پاکستان میں نہ صرف ذرائع ابلاغ میں نمایاں طور پر اس کی کوریج رہی بلکہ یہ معاملہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یعنی سوشل میڈیا پر بھی گرم رہا. وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں عمران خان کو آف شور کمپنیوں کا بانی قرار دیا. ہفتے کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ عمران خان حقائق سے پاکستانیوں کو آگاہ کریں.
آپ کو بتانا پڑے گا اپنے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، انہیں بھی بتانا ہوگا اور پاکستان کے عوام کو بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے ٹیکس کیوں نہیں دیا، آپ نے اپنے ایسٹس کیوں ڈکلیئر نہیں کیے اور آپ نے آف شور کمپنی کو پوشیدہ اور کیوں رکھا.
واضح ہے کہ پاناما کی ایک لافہ موساک فونسیکا کی منظر عام پر آنے والی معلومات کے مطابق لگ بھگ 600 پاکستانی شہری ایسے ہیں جن کی آف شور کمپنیاں ہیں. ان شخصیات میں وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں اور بیٹی کا نام بھی شامل ہے، جس کے بعد ملک میں حزب مخالف کی جماعتوں خاص طور پر تحریک انصاف نے بھرپور احتجاج کیا. جن افراد کے نام پاناما لیکس میں سامنے آئے ان کے بارے میں تحقیقات کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں کے مطالبے پر وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کی نگرانی ہندوستانی میں ایک کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا تھا۔ وزیراعظم کے خط کے جواب میں جمعے کو عدالت عظمیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری قانون کا دائرہ کار بہت محدود ہے اور اس کے تحت بنایا جانے والا کمیشن بے اختیار ہوگا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے تحقیقات کے لیے تجویز کردہ ضابطۂ کار کے تحت کمیشن کو تحقیقات مکمل کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ مجوزہ کمیشن کی طرف سے تحقیقات کے لیے حکومت اور حزب مخالف نے اپنے اپنے ضابطۂ کار تجویز کر رکھے ہیں، اگرچہ دونوں ہی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بارے میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات عام ہیں اور بعض اوقات وہ پیچیدہ بھی رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اپنی بریفنگ میں بتایا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اہم ہیں اور خطے میں مشترکہ مفادات کے لیے وہ اس کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ جمعے کو واشنگٹن میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ یہ تعلقات بعض اوقات پیچیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اہم ہیں کیونکہ خطے میں ہمارے خطرات، تحفظات اور مفادات مشترک ہیں اور ہم اس بارے میں مل کر کام جاری رکھیں گے۔ جمعرات کو پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے سینٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں تناؤ دیکھا جا رہا ہے اور اس میں بہتری کے عمل کو دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے ضمن میں حال ہی میں امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے فنڈز روکے جانے کا ذکر کیا۔ سرتاج عزیز کے اس بیان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ انہوں نے یہ بیان نہیں دیکھا، لہٰذا وہ اس پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اہم اور ضروری ہیں اور امریکہ اس کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ماضی میں بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں ان میں خاصی بہتری دیکھی گئی تھی۔ تاہم پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا طیاروں کے لیے کروڑوں ڈالر کا زر اعانت فراہم کرنے سے انکار کرتے ہوئے واشنگٹن نے اسلام آباد کو آگاہ کیا تھا کہ اب تمام رقم پاکستان کو ہی ادا کرنا ہوگی۔ پاکستان میں قانون ساز اور مبصرین دونوں ملکوں کے تعلقات کو اہم تو قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے بقول تعلقات میں دونوں ملکوں کے مفادات کا خیال رکھا جانا ضروری ہے، نہ کہ شرائط کو مقدم رکھا جائے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے رکن اعجاز الحق نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کے اس خطے میں مفادات ہیں اور اس تناظر میں پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
بہت عام ہے، میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے بھی بہت عام ہے اور پاکستان کے لیے بہت عام ہے، اور امریکہ کا یہاں پہ زیادہ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے، خاص طور پر افغانستان کے اندر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے ان کی بھرپور مدد کی ہے، لیکن وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ امریکہ کو یہ وہم ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ پوری طرح سے ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔
سینئر تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر طلعت وزارت کہتی ہیں کہ ملکوں کے درمیان تعلقات دوستی کی بنیاد پر بہتر ہونے چاہیے۔
تعلقات بہتر ہوں یعنی کہ دوستی کی بنیاد پہ، اور یہ ایک ملک ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ کس لیول پہ کون سے ٹائپ کے تعلقات ہوں گے۔ دونوں ممالک کی انٹرسٹ کو دیکھ کے، اگر پاکستان کی انٹرسٹ ہے سیکیورٹی انٹرسٹ اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ اکوپمنٹ امریکہ سے وہ ترجیحی بنیاد پہ لے، تو امریکہ کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کو ہیلپ کرے۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے معاملے پر اس کی اوباما انتظامیہ سے بات چیت ہوتی آ رہی ہے، جبکہ جلد ہی ایک دفاعی وفد امریکہ کا دورہ کرنے جا رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یونان نے 190 پاکستانیوں کو اپنے ملک سے بے دخل کر کے ترکی بھیج دیا ہے۔ ترک حکام کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے 31 افراد کو پاکستان واپس بھیج دیا گیا ہے، جبکہ باقی افراد کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
ترکی اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والے ایک متنازع معاہدے کے تحت یونان سے تقریباً 190 پاکستانی تارکین وطن کو ترکی واپس بھیجا گیا۔ رواں ہفتے ذرائع ابلاغ میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ یونان سے ترکی پہنچنے والے پاکستانیوں کی تعداد 500 ہے اور اس وقت وہ مشکل میں ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ہفتے کو ایک مختصر بیان میں کہا کہ یہ معلومات درست نہیں کہ یونان سے ترکی واپس بھیجے جانے والے پاکستانیوں کی تعداد 500 ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق یونان سے پہلے 55 جبکہ اس کے بعد 135 پاکستانیوں کو ترکی واپس بھیجا گیا، جن میں سے اب تک 31 افراد کو پاکستان واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ دیگر پاکستانیوں کے قوائف سے متعلق ضروری کارروائی کے بعد انہیں وطن واپس لایا جائے گا۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے طویل عرصے سے یونان کا راستہ استعمال کرتی رہی ہے۔ حالیہ مہینوں میں دنیا کے مختلف ممالک، خصوصاً یورپی یونین میں شامل ممالک سے پاکستانیوں کی ملک بدری کے بعد پاکستان کی حکومت نے ملک بھر میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی افغانستان میں پولیس کے ایک تربیتی مرکز کے قریب خود کش کار بم دھماکے میں 3 پولیس افسروں کی موت واقع ہو گئی۔ ہیلمنڈ صوبے میں اس دھماکے میں 12 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے کم سے کم ایک بچہ شامل ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ضلع باندربن میں نامعلوم افراد نے حملہ کر کے بدھ مت کے ایک عمر رسیدہ راہب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس حکام نے ہفتے کو بتایا کہ نیکن چاری گاؤں میں راہب کی خون میں لت پت لاش معبد سے برآمد ہوئی۔ تاحال کسی فرد یا گروہ نے 75 سالہ راہب مایونگ شوئی یوشک کے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن بنگلہ دیش میں گزشتہ ایک سال سے جاری آزاد خیال مصنفین، غیر ملکیوں اور غیر مسلموں کے قتل کے واقعات کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ ان میں سے اکثر واقعات کی ذمہ داری انتہا قبول کر چکے ہیں۔ حزب اللہ کا چوٹی کا ایک فوجی کمانڈر مصطفیٰ بدر الدین اپنے گروپ کے صدر دفاتر پر ہونے والے ایک دھماکے میں مارا گیا۔ یہ دفاتر دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب واقع ہیں۔ بدر الدین نے مبینہ طور پر یہ قیادت عماد مغنیہ کی موت کے بعد سنبھالی، جو 2008 میں دمشق میں ہونے والے ایک ایسے ہی دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے۔ قاہرہ سے ایڈورڈ جیریلین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی۔
حزب الله يعلن استشهاد القائد الجهادي الكبير مصطفى بدر الدين ذو الفقار وجاء في بيان الحزب
شام کے ٹیلی ویژن نے حزب اللہ کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بدر الدین کی موت کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ گروپ نے بتایا کہ دمشق کے ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے اس مہلک دھماکے کے بارے میں چھان بین جاری ہے، اگرچہ حزب اللہ کے متعدد لیڈروں نے اسرائیل پر شبہ کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا جو روایتی طور پر ایسے معاملات پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وزیراعظم بینیمن نیتن یاہو کے قومی سلامتی کے لیے ایک سابق مشیر یاکوب امیتور نے اسرائیل کے فوجی ریڈیو کو بتایا کہ بدر الدین کی موت اسرائیل کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ شام میں لڑنے والوں کے لیے اسرائیل کے علاوہ اور بھی کئی دشمن موجود ہیں۔ حزب اللہ کے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بدر الدین نے 1982 سے اب تک گروپ کی بیشتر کارروائیوں میں حصہ لیا۔ انہیں ایک ایسے حملے میں شامل ہونے کے لیے مردے الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جس میں 1983 میں بیروت کے ہوائی اڈے کے قریب امریکی میرین سینٹر کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا۔ اسی سال بیروت میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، جبکہ 1996 میں سعودی عرب میں خبر ٹاورز پر بھی حملہ کیا گیا۔ کویت کی ایک عدالت نے 1983 میں انہیں سعودی سفارت خانے پر حملہ کرنے اور کویت کے آنجہانی امیر سعد جبار الصباح کے قتل کی کوشش کے الزام پر سزائے موت سنا دی تھی۔ ان کی رہائی ان شیعہ ملیشیا افراد کے مطالبات میں بھی شامل تھی جنہوں نے 1985 میں ٹی ڈبلیو اے کا ایک ہوائی جہاز اغوا کر لیا تھا اور اسے بیروت لے گئے تھے۔ وہ کویت سے اس وقت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جب عراق کی فوج نے 1990 میں وہاں حملہ کر دیا۔ لبنان کے وزیر صنعت حسین حاج حسن کا تعلق حزب اللہ سے ہے۔ انہوں نے بیروت میں بدر الدین کے جنازے پر صحافیوں کو بتایا کہ انہیں یاد رکھا جائے گا۔ حسین حاج حسن کہتے ہیں کہ حزب اللہ کا ایک اور کمانڈر جاں بحق ہو گیا اور اس کی موت سے گروپ کے اس عزم اور صبر کو تقویت ملی ہے کہ وہ اسرائیل سے لڑائی جاری رکھیں گے اور شام میں تکفیری عسکریت پسندوں سے اس وقت تک نبردازما رہیں گے جب تک فتح یاب نہیں ہو جاتے۔ حزب اللہ کے المنار ٹیلی ویژن نے کہا کہ بدر الدین نے اپنے دوستوں اور خاندان کو کئی ماہ پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ وہ شام سے صرف اسی وقت واپس لوٹیں گے جب فتح یاب ہوں گے یا پھر جان دے دیں گے۔ بدر الدین لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کے قتل کی چھان بین کرنے والی اقوام متحدہ کی خصوصی عدالت کی طرف سے مشتبہ افراد میں سر فہرست تھے۔ ٹفٹ یونیورسٹی کے فلیچر اسکول آف لاء اینڈ ڈپلومسی میں فارس سینٹر کے سربراہ ندیم شہادی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حریری کے کیس میں بدر الدین اور دوسرے مشتبہ افراد جلدی جلدی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔
Everyone we know connected to
ندیم شہادی کہتے ہیں کہ حریری کے قتل میں ملوث جن افراد کو ہم جانتے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، اس لیے جلدی ہیگ میں آپ ایک ایسی خصوصی عدالت دیکھیں گے جو مقدمہ کرنے کی اہل ہی نہیں رہے گی، کیونکہ بدر الدین اس کیس میں سر فہرست تھے اور اب وہ زندہ نہیں۔ حالیہ برسوں میں پراسرار حالات میں مارے جانے والے دوسرے مشتبہ افراد میں شام کے انٹیلیجنس عہدیدار رستم غزالی اور جامع جمع اور بدر الدین کے بہنوئی عماد مغنیہ شامل ہیں۔ مغنیہ حزب اللہ کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر تھے جنہیں 2008 میں قتل کر دیا گیا۔ شہادی دلیل دیتے ہیں کہ بدر الدین اور مغنیہ جیسے افراد ان اداروں میں ایسی پوزیشنوں پر ہوتے ہیں جن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، اور جب ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ جانے جاتے ہیں تو اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
لبنان کے عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دمشق ایئرپورٹ کے قریب اس کے چوٹی کے ایک کمانڈر کے قتل کے ذمہ دار انتہا پسند مسلمان ہیں۔ حزب اللہ نے ہفتے کے روز کہا کہ اس کی چھان بین سے پتہ چلتا ہے کہ جس دھماکے میں مصطفیٰ بدر الدین ہلاک ہوئے وہ علاقے میں موجود سنی انتہا پسندوں کا توپ خانے سے کیا جانے والا حملہ تھا۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے بدر الدین کے جنازے کا جلوس جنوبی بیروت کے گلی کوچوں میں نکالا۔ بدر الدین حزب اللہ کے لیڈر سید حسن نصر اللہ کے کلیدی مشیر تھے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر کہتے ہیں کہ امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد کی اعلیٰ ترین ترجیحات میں سے ایک شام کی سرحد کے ساتھ واقع باقی ماندہ علاقے کو بند کرنا ہے جہاں غیر ملکی جنگجو داعش کے زیر کنٹرول علاقوں میں آ جا سکیں۔ پینٹاگون کے سربراہ نے جمعے کے روز یہ بیان اس وقت دیا جب عراق اور شام میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے ترجمان نے پینٹاگون کے رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ کی قیادت میں فضائی حملوں سے داعش کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ بغداد سے ٹیلی کانفرنس کر رہے تھے۔
Their primary source of income is what they refer to now as taxation. In reality, we know that it's extortion.
داعش مخالف کارروائی کے ترجمان کرنل سٹیو وارن کہہ رہے ہیں کہ ان کی آمدن کا بنیادی ذریعہ وہ رقم ہے جسے وہ ٹیکس قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بھتہ خوری ہے، لیکن خود اپنے ہی لوگوں سے رقم کے حصول میں بھی کمی ہو رہی ہے کیونکہ ہماری حلیف افواج نے زیادہ سے زیادہ علاقہ ان کے کنٹرول سے واپس لے لیا ہے۔ ان کی فنڈنگ کو ختم کرنے کے علاوہ ہم اب میدان جنگ میں غیر ملکی جنگجوؤں کی آمد میں بھی کمی دیکھ رہے ہیں۔ کرنل وارن کہتے ہیں کہ عراق میں داعش جنگجو اپنے زیر کنٹرول علاقوں پر قبضہ برقرار نہیں رکھ پا رہے، اس کے باوجود شمال اور مغربی شام میں ترک سرحد کے قریب انتہا پسندوں نے جو دو چھوٹے قصبوں پر بھی قبضہ کیا ہے۔ عراق اور شام میں داعش کے خلاف کاروائی سے متعلق ترجمان کرنل سٹیو وارن نے بغداد سے ٹیلی کانفرنس میں پینٹاگون میں جمع اخباری نمائندوں کو یہ بھی بتایا کہ نہ صرف تیل کے نرخ میں ہونے والی کمی کے نتیجے میں تیل کی آمدن کم ہو گئی ہے، بلکہ امریکی قیادت میں جاری کارروائی کی بنا پر ہونے والا نقصان بھی شامل ہے جسے ٹائیڈل ویو 2 کا نام دیا گیا۔ جاری کارروائی میں داعش کے تیل کے ٹینکروں اور کنووں کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ کرناوار نے مزید کہا کہ غیر ملکی لڑاکوں کی آمد میں کمی کی کئی وجوہات ہیں جن میں بری فوج کی پیش قدمی شامل ہے، جس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے متحرک اقدامات اٹھانے اور سرحدی محافظوں کی بہتر چوکسی اور بھرتی کی کوششوں کو ناکام بنانا سبھی شامل ہے۔ ایزہ رسانی کے خلاف قواعد و ضوابط کے اطلاق کے نگران اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی نے، جسے وہ ترکی اور سعودی عرب میں ایزہ رسانی اور بدسلوکی کا جاری عمل قرار دیتی ہے، کی مذمت کی ہے۔ ایزہ رسانی کے خلاف تشکیل کی گئی یہ کمیٹی نے بتایا ہے کہ اسے ترکی میں وسیع پیمانے پر یا منظم انداز میں ایزہ رسانی کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔
What we recommend is that Turkey should be open to all mechanism of
ایزہ رسانی کے بارے میں اقوام متحدہ کے ماہر علی سیوبرونی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سفارش دی ہے کہ ترکی کو ہر نوعیت کی چھان بین کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے یہ قومی سطح پر ہو یا پھر بین الاقوامی سطح پر، تاکہ نہ صرف ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ در حقیقت کیا ہوا ہے بلکہ آئندہ ایسا ہونے سے روکا بھی جا سکے۔ 10 ماہرین پر مشتمل کمیٹی نے کہا کہ اس کے بنیادی خدشات میں ایزہ رسانی کی کارروائیاں، غیر انسانی صورتحال میں حراست اور ماورا عدالت قتل شامل ہے۔ کمیٹی نے سزائے موت پر عارضی پابندی لگانے کے لیے زور دیتے ہوئے توجہ دلائی کہ اسے سعودی عرب میں سزائے موت کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش ہے۔ امریکی فضائیہ کی جنرل لوری رابنسن نے تبدیلی کمان کی ایک تقریب کے دوران جمعے کے روز امریکی شمالی کمان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سنبھال لیے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے رابنسن کی قیادت کی تعریف کی، جس میں انہوں نے اپنے کام اور فرائض کے شعبوں میں بے پناہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے سینیگال سے تعلق رکھنے والی فاطمہ سامبا دیو سمورا کو اپنا سیکرٹری جنرل نامزد کر دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاتون اور غیر یورپی شہری کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھنے والی فاطمہ کے پاس اس سے پہلے کھیل کا کوئی تجربہ نہیں، مگر فیفا کے صدر کو امید ہے کہ ان کی تقرری سے فٹ بال کی عالمی تنظیم کو وسیع پیمانے پر بدعنوانی، رشوت اور مالی بد انتظامی کے انکشافات سامنے آنے کے بعد اپنی ساکھ اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ فاطمہ اپنا عہدہ ایک خود مختار ریویو کمیٹی کی طرف سے اہلیت کی جانچ پڑتال کے بعد 10 جولائی میں سنبھالیں گی۔ امریکہ میں ادویات تیار کرنے والا ایک اور بڑا ادارہ فائزر ان مینوفیکچررز کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو زہریلے ٹیکوں میں اپنی ادویات کے استعمال کو روکنے کے لیے کوشاں ہیں۔ فائزر کے ایک خاتون ترجمان نے جمعے کے روز بتایا کہ دوا ساز ادارے نے اپنے موجودہ نظام میں نئی پابندیاں لاگو کی ہیں۔ یہ نظام زہریلے ٹیکوں میں اس کی بنائی ہوئی دواؤں کے استعمال کی پہلے ہی سے ممانعت کرتا ہے۔ فائزر کی نئی پابندیوں کے نتیجے میں تھوک فروشوں کے ایک منتخب گروپ کے لیے 7 ادویات کی فروخت کو محدود کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ یہ ادویات زہریلے ٹیکوں استعمال کے لیے جیل کے عملوں کو فروخت نہیں کریں گے۔ حالیہ برسوں میں تقریباً 20 اداروں نے عالمی سطح پر اپنی ادویات کو سزائے موت کے لیے استعمال ہونے والے ٹیکوں میں استعمال پر پابندی لگائی ہے۔ ارجنٹینا کی سابق صدر کرسٹینا فرنینڈس پر جمعے کی روس حکومت سے فراڈ کی فرد جرم عائد کر دی گئی، جس کا تعلق اپنے دور صدارت میں کرنسی کی آئندہ منڈیوں کی ہینڈلنگ سے تھا۔ وفاقی جج کلاڈیو بوناریو نے سابق وزیر معیشت الیکس ایکسل کیکیلوف اور سابق بینک کے صدر علی جاندرو وانولی پر بھی ایک ایسی اسکیم کے حوالے سے فرد جرم عائد کی جس کا مقصد پیسوں کی قدر کو کم رکھنا تھا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق اس وجہ سے ارجنٹینا کو اربوں ڈالر نقصان ہوا۔ رائٹرز خبر رساں ادارے کے مطابق کسی کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری نہیں ہوئے۔ ارجنٹینا کے بیشتر لوگ فرنینڈس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں فلاح و بہبود کے متعدد پروگرام چلائے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کیا ہے کہ داعش کی جانب سے جاری راکٹ حملے روکنے کے لیے فوج شام میں مداخلت کر سکتی ہے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ مسٹر اردوان کا حقیقی ہدف شام کی کرد فورسز ہو سکتی ہیں جن پر وہ پی کے 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 ساتھ تعلق رکھنے کا الزام لگاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی مداخلت کے لیے دوسرے ملکوں کے تعاون کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا پھر فوج سے اختلاف کا خطرہ مول لینا ہوگا۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے۔
پچھلے کچھ ہفتوں سے ترک فوج شام کے ساتھ واقع اپنی سرحد پر بختربند گاڑیاں اور سپاہی اکٹھے کر رہی ہے، جہاں سے اسلامک اسٹیٹ ترک قصبے کلیس پر میزائل داغتی رہی ہے۔ یہ وہ قصبہ ہے جو جنوبی سرحد کے ساتھ شام کے اس شور زدہ علاقے کے ساتھ واقع ہے جس پر ان دنوں اسلامک اسٹیٹ قابض ہے۔ اس کے رد عمل میں صدر اردوان یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی مسلح افواج اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے واقعات کے بعد شام کی سرحد کی جانب کے سرحدی علاقے کو صاف کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ لیکن ترکی کے اخبار جمہوریت اور ویب سائٹ المونیٹر کے سیاسی کالم نگار قادر گرسل کہتے ہیں کہ کسی بھی مداخلت کا ہدف اسلامک اسٹیٹ، جسے IS کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ان کے الفاظ:
of Erdogan's Turkey has never been ISIS, you know. It has been Syria Kurds, the priority target, and it's still Syria Kurds. So to prevent PYD, which is an ideological offshoot of PKK, and there are strong organic ties in between the two organizations, they want to prevent Syrian Kurds and the regime forces gain ground. وہ کہہ رہی ہیں کہ صدر اردوان
کے ترکی کی ترجیح کبھی بھی IS نہیں رہی۔ شام کے کرد ان کے ترجیحی ہدف ہیں، اور یہ ہدف اب بھی شامی کرد ہیں، تاکہ PYD کو روکا جا سکے، جو PKK کی ایک نظریاتی شاخ ہے، اور ان دونوں گروپوں کے درمیان مضبوط فطری رابطے ہیں۔ وہ شام کے کردوں کو اور شام کی حکومت کو زمینی قبضے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سیاسی کالم نگار قادر گرسل کے۔ کرد باغی گروپ PKK وسیع تر اقلیتی حقوق کے لیے ترک ریاست سے لڑ رہا ہے۔ اس کے جنگجو شام کے کرد گروپ PYD کی بھی مدد کرتے رہے ہیں، جس نے حالیہ مہینوں میں امریکی فورسز کی مدد سے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ شام کے سرحدی علاقے کی صرف ایک چھوٹی سی پٹی ایسی ہے جس پر ان کا قبضہ نہیں ہے۔ ترک سیاست کے ایک کنسلٹنٹ عطیلہ یسیلادا کا کہنا ہے کہ ان کامیابیوں کا مطلب یہ ہے کہ اردوان کی جانب سے مداخلت کرنے کے بارے میں انتباہ کو لازماً سنجیدگی سے لینا چاہیے.
I think Erdogan and the Turkish chiefs of military staff are weighing the risks of a second Kurdish state in Syria versus the
میرا خیال ہے کہ اردوان اور ترک فوج کے سربراہ ان ترک فورسز پر روسی حملے کے مقابلے میں شام میں ایک کرد ریاست کے قیام کے خطرے کی شدت کا موازنہ کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ ایک خود کش مشن ہے، کیونکہ اگر ہم شام میں داخل ہو گئے تو روسی ترک فوج پر بم گرا سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے اتیلا یسیلادا کے. گزشتہ نومبر میں ترک جٹ طیاروں کی جانب سے شام کے ایک ہوائی اڈے سے پرواز کرنے والے روسی بمبار طیارے کو گرائے جانے کے بعد ماسکو نے جدید طیارہ شکن میزائل سسٹم نصب کر دیا ہے. ان میزائلوں نے اب تک ترک لڑاکا طیاروں کو شام کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے، لیکن اس مہینے کے شروع میں آنے والی میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک اسپیشل فورسز نے ماسکو کی اجازت سے شام کی سرحد کے آر پار اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کاروائیاں کی. ترک فوج کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہلدون سلماس ترک نے خبردار کیا ہے کہ شام میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو لازمی طور پر کافی بھرپور اور محفوظ نوعیت کا ہونا چاہیے. ان کے الفاظ،
army, boots on the ground, special forces, etc. So it will be quite complicated and would require full strength and full capability.
وہ کہہ رہے ہیں کہ فضا اور میدان میں فوجی اتارنا، اسپیشل فورسز وغیرہ، یہ چیزیں بہت پیچیدہ ہو سکتی ہیں اور ان کے لیے پوری طاقت اور پوری اہلیت کی ضرورت ہوگی. کسی بھی فوجی کاروائی میں آپ کو اپنے پیچھے کے علاقے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور شام میں مداخلت کے لیے وہ پیچھے کا علاقہ جو ترکی کے اندر ہے اب افراتفری کا شکار ہے. علاقے میں پی کے 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 ساتھ تنازعات اب کنٹرول کرنے سے کہیں باہر چلے گئے ہیں. یہ الفاظ تھے ترک فوج کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہلدون سلماس ترک کے. جمعے کے روز پی کے کے باغیوں کے ساتھ لڑائی میں کم از کم 8 ترک فوجی ہلاک ہو گئے، جن میں 2 دوسرے لوگ بھی شامل تھے جو فوجی کاروائی کے دوران ایک ہیلی کاپٹر کے گرنے سے ہلاک ہوئے تھے. ترک فوج اور باغیوں کے ساتھ لڑائیوں میں اضافہ جاری ہے، جن میں پچھلے چند مہینوں کے دوران دونوں جانب کے سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں. مبصرین انتباہ کر چکے ہیں کہ شام کے اندر کوئی بھی ایسی فوجی مداخلت جس کے ہدف میں شامی کرد فورسز بھی شامل ہوئیں امکانی طور پر پی کے کے کی کاروائیوں میں مزید اضافے کا باعث بن سکتی ہے. اس کا نتیجہ ترک فوج کے لیے 2 جنگی محاذوں کی شکل میں نکلے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک مرتبہ بچپن میں ایک مضمون پڑھا تھا کہ بیکٹیریا صرف بیمار ہی نہیں کرتے بلکہ مفید بھی ہوتے ہیں، اور اس کی مثال دی گئی تھی کہ جیسے دہی، دودھ کو دہی بھی بیکٹیریا ہی بناتے ہیں، مگر یہ مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں اور انہیں پرو بایوٹکس بھی کہا جاتا ہے. سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ انسانی آنت میں کچھ ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کینسر کے علاج میں کارگر ہو سکتے ہیں. سائنسدانوں نے اس کا استعمال ایسے چوہوں پر کیا جنہیں جلد کا کینسر تھا، اور انکشاف یہ ہوا کہ ان مائکرو بایوٹا کی وجہ سے کیمو تھراپی ڈرامائی طور پر مؤثر ثابت ہوئی. انسانی آنت میں کھربوں کی تعداد میں یہ بیکٹیریا یا مائکروبس پائے جاتے ہیں جو صرف خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، اور اس ایک خلیے والے بیکٹیریا کی تعداد انسان کے پورے جسم میں موجود خلیوں سے اندازاً 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. ان میں سے بیشتر کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. جرید سائنس کے تحت ایک حالیہ مطالعے میں بڑے وسوخ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے بعض کینسر کے علاج میں مؤثر ہو سکتے ہیں. چوہوں پر تحقیق کرنے والے آنکولوجسٹ ٹام گایا فسکی اور ان کے ساتھیوں نے یونیورسٹی آف شکاگو میں دیکھا کہ چوہوں کی آنت میں پائے جانے والے مائکرو بایوٹا نے جلد کے مہلک کینسر میلانوما کے خلاف کافی مدافعت پیدا کی. جب انہیں کیمو تھراپی کی دوا PD-L1 دی گئی تو ان کے ٹیومر کافی کم ہو گئے اور تقریباً غائب ہی ہو گئے. گایوفسکی کہتے ہیں،
We have patients who have had complete elimination of their tumor and are quite stable.
ہمارے پاس اب ایسے مریض ہیں جن کے ٹیومر مکمل طور پر ختم ہو گئے اور اب کئی برسوں سے وہ کافی مستحکم ہیں. چنانچہ یہ مریضوں کی ایک بہت کم تعداد ہے، اور اب اگر ہم اس قوت مدافعت میں اضافے کے تمام گر جان لیں تو ہو سکتا ہے ہم ایسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کر سکیں جو اپنی ٹیومر کے خلاف مؤثر علاج حاصل کر لیں. اس بیکٹیریا پر تحقیق جاری ہے اور گایوفسکی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ مرکبات ایسے تیار کر لیے جائیں جو پھیپھڑوں اور گردن کے کینسر کے علاج میں مؤثر ثابت ہو سکیں۔ قوت مدافعت میں اضافے کی دوائیں بے حد مہنگی ہوتی ہیں، لیکن گایوفسکی کہتے ہیں نئی تحقیق کی مدد سے یہ دوائیں بہت کم قیمت میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔
And maybe more exportable to developing countries. As you think forward, some of these very expensive therapies,
ہو سکتا ہے ترقی پذیر ملکوں کے لیے ان کی برآمد میں اضافہ ہو۔ آپ یہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض دوائیں تو ابھی کچھ عرصے تک ترقی پذیر ملکوں کو دستیاب نہیں ہو سکیں گی، مگر پرو بایوٹک کی طرز کی کوئی دوا سستی بھی ہوگی اور عام دستیاب بھی۔ اگرچہ بعض پرو بایوٹکس اب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، مگر گایوفسکی ان کے استعمال سے خبردار کرتے ہیں کہ یہ قوت مدافعت کو کمزور کرنے اور کینسر میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے اپنی ایک آف شور کمپنی بنانے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کمپنی ٹیکس بچانے کے لیے قائم کی تھی کیونکہ وہ برطانیہ کے شہری نہیں تھے۔ ان کی آف شور کمپنی منظر عام پر آنے کے بعد حکومتی وزراء نے انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اہم اور ضروری ہیں اور امریکہ اس کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے۔ امریکہ نے جمعے کو واشنگٹن میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ یہ تعلقات بعض اوقات پیچیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عام ہے کیونکہ خطے میں ہمارے خطرات، تحفظات اور مفادات مشترک ہیں اور ہم اس بارے میں مل کر کام جاری رکھیں گے۔ جمعرات کے روز پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے سینٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات حالیہ مہینوں میں تناؤ دیکھا جا رہا ہے اور اس میں بہتری کے عمل کو دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے ضمن میں حال ہی میں امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے فنڈز روکے جانے کا بھی ذکر کیا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ماضی میں بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں ان میں خاصی بہتری دیکھی گئی، جس میں دونوں ملکوں کے اعلی سطحی وفود کے ایک دوسرے کے ملکوں کے کئی دورے بھی شامل ہیں۔ پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب میں متروکہ املاک و وقف کی جانب سے ناجائز قبضہ چھڑانے پر ہنگامہ اور توڑ پھوڑ میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کو اپنی کارروائی کو معطل کرنا پڑا۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے۔
حکام کا کہنا ہے کہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی طرف سے ہفتے کے روز اس ادارے کی مبینہ 19,000 ایکڑ زمین پر مقامی لوگوں کی تجاوزات ختم کرانے کے آپریشن کا جب آغاز ہوا تو وہاں موجود وقف املاک بورڈ کے چیئرمین اور اس کا عملہ اور پولیس کی نفری پر مقامی آبادی نے دھاوا بول دیا۔ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی اور متروکہ وقف املاک کے مقامی دفتر کو آگ لگا دی۔ بورڈ کے چیئرمین صدیق الفاروق نے بتایا ہے کہ ان کے بقول یہ لینڈ مافیا کے لوگ تھے اور انہی لوگوں نے یہاں فائرنگ کر کے 4 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا ہے اور خود ان کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ صدیق الفاروق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ کئی مقامات پر ناجائز قبضے ختم کرا چکے ہیں، تاہم ننکانہ صاحب میں کارروائی ان کے بقول سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوئی ہے۔
ایک راستہ یہ ہے کہ میں حکومت پنجاب کی مدد سے قبضہ مافیا کی گردن توڑ کر یہاں قانون کی حکمرانی قائم کر دوں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں اور 19,000 ایکڑ زمین قبضہ مافیا کو ہڑپ کرنے کی اجازت دے دوں۔ اگر میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے کیونکہ یہ اقلیتوں کی زمین ہے۔
متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین صدیق الفاروق نے صوبائی اسمبلی کے مقامی رکن ذوالقرنین ڈوگر پر براہ راست اس تمام گڑبڑ کا الزام عائد کیا، تاہم ذوالقرنین ڈوگر کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا،
پولیس بھی ہماری ہے، یہاں کے لوگ بھی ہمارے ہیں اور حکومت بھی ہماری ہے، مجھے انتہائی افسوس ہے، لیکن جو صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ذوالقرنین ڈوگر کا تعلق بھی حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہی سے ہے، جس کے کہ صدیق الفاروق ترجمان رہ چکے ہیں اور اب بھی ایک اہم رہنما شمار ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ پاکستان میں متروکہ وقف املاک بورڈ اس تمام جائیداد کا نگران ہے جو تقسیم ہند کے وقت مختلف غیر مسلم ٹرسٹوں کے زیر انتظام تھی۔ تاہم اس وقف املاک پر قبضہ گروپ اب بھی کئی مقامات پر قابض ہیں اور کئی مذہبی نوعیت کی عمارتوں پر بھی قبضہ کر کے کمرشل پلازے بنانے کی کوششیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
یونان نے 190 پاکستانیوں کو اپنے ملک سے بے دخل کر کے ترکی بھیج دیا ہے۔ ترک حکام کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے 31 افراد کو پاکستان واپس بھیجا گیا ہے، جبکہ باقی افراد کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ جنوبی افغانستان میں پولیس کے ایک تربیتی مرکز کے قریب ایک خودکش کار بم دھماکے میں 3 پولیس افسروں کی موت واقع ہو گئی۔ ہیلمند صوبے میں اس دھماکے میں 12 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں کم سے کم ایک بچہ شامل ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ضلع باندرا بند میں نامعلوم افراد نے حملہ کر کے بدھ مت کے ایک عمر رسیدہ راہب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس حکام نے ہفتے کو بتایا کہ نیکن جاری گاؤں میں راہب کے خون میں لت پت لاش معبد سے برامد ہوئی۔ تحال کسی فرد یا گروہ نے 75 سالہ راہب مایونگ شوئی یوچک کے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن بنگلہ دیش میں گزشتہ ایک سال سے جاری آزاد خیال مصنفین، غیر ملکیوں اور غیر مسلموں کے قتل کے واقعات کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ ان میں سے اکثر واقعات کے لیے ذمہ داری انتہا پسند قبول بھی کر چکے ہیں۔ لبنان کے عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دمشق ایئرپورٹ کے قریب اس کے چوٹی کے ایک کمانڈر کے قتل کے ذمہ دار مسلمان انتہا پسند ہیں۔ حزب اللہ نے ہفتے کے روز بتایا کہ اس کی چھان بین سے پتہ چلتا ہے کہ جس دھماکے میں مصطفیٰ بدر الدین ہلاک ہوئے وہ علاقے میں موجود سنی انتہا پسندوں کا توپ خانے سے کیا جانے والا حملہ تھا۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے بدر الدین کے جنازے کا جلوس جنوبی بیروت کی گلی کوچوں سے نکالا۔ بدر الدین حزب اللہ کے لیڈر سید حسن نصر اللہ کے کلیدی مشیر بھی تھے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر کہتے ہیں کہ امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد کی اعلیٰ ترین ترجیحات میں سے ایک شام کی سرحد کے ساتھ واقع باقی ماندہ علاقے کو بند کرنا ہے، جہاں غیر ملکی جنگجو داعش کے زیر کنٹرول علاقوں میں آ جا سکیں۔ پینٹاگون کے سربراہ نے جمعے کے روز یہ بیان اس وقت دیا جب عراق اور شام میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے ترجمان نے پینٹاگون کے رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ کی قیادت میں فضائی حملوں سے داعش کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کرنل سٹیو وارن نے کہا کہ عراق میں داعش کے جنگجو اپنے زیر کنٹرول علاقوں پر قبضہ برقرار نہیں رکھ پا رہے، اس کے باوجود شمال مغربی شام میں ترک سرحد کے قریب انتہا پسندوں نے 2 چھوٹے قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اظہار رسانی کے خلاف قواعد و ضوابط کے طلاق کی نگران اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی نے، جسے وہ ترکی اور سعودی عرب میں اس اظہار رسانی اور بدسلوکی کا جاری عمل قرار دیتی ہے، کی مذمت کی ہے۔ اظہار رسانی کے خلاف تشکیل اقوام متحدہ کی کمیٹی نے بتایا کہ اسے ترکی میں وسیع پیمانے پر یا منظم انداز میں اظہار رسانی کے ثبوت نہیں ملے۔ 10 ماہرین پر مشتمل کمیٹی نے کہا کہ اس کے بنیادی خدشات میں اظہار رسانی کی کارروائیاں، غیر انسانی صورتحال میں حراست اور ماورائے عدالت قتل شامل ہیں۔ کمیٹی نے سزائے موت پر عارضی پابندی لگانے کے لیے زور دیتے ہوئے توجہ دلائی کہ اسے سعودی عرب میں سزائے موت کی بڑھتی تعداد پر تشویش ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے بتایا ہے کہ اٹلی کے محافظوں نے ملک کے جنوبی ساحل کے قریب تقریباً 1000 تارکین وطن کو بچا لیا ہے۔ جنیوا میں یو این ایچ سی آر کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ سنیے مدثرہ منظر سے۔
بحیرہ روم میں بڑے پیمانے پر بچاؤ کے لیے ہونے والی کاروائیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی کاروائی تھی، جسے سرحدی انتظام کے یورپی ادارے نے مربوط کیا۔ ایک آپریشن میں پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق کیپ پسیرو کے جنوب میں سسلی کے ساحل سے پرے لگ بھگ 500 لوگوں کو بچا لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ماہی گیروں کی 2 کشتیوں میں بھرے ہوئے یہ لوگ کئی روز پہلے مصر سے روانہ ہوئے تھے۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ولیم سپینڈلر کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کی قومیت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، مگر یہ کہ اٹلی کے ساحلی محافظوں کے مطابق اس گروپ میں کچھ شامی اور کچھ عراقی لوگ شامل ہیں۔ ان کے الفاظ،
اپارٹ فرام دی 2 فشنگ بوٹس دیٹ سیل فرام ایجپٹ، اٹ از بیلیوڈ دیٹ دیئر ور ادر سمالر بوٹس دیٹ کیم فرام لیبیا۔ دس ایمبارکیشن آف دی 1000 پیپل
مصر سے آنے والی ماہی گیری کی ان 2 کشتیوں کے علاوہ خیال کیا جاتا ہے کہ لیبیا سے آنے والی دیگر چھوٹی کشتیاں بھی ہیں۔ کل بچائے جانے والے 1000 لوگوں کو آج اٹلی کے جنوب میں 4 مختلف مقامات پر اتارا جا رہا ہے، جن میں سسلی کے مقامات کتانیا، پلرمو اور آگسٹا، اور اٹلی کا مقام کورنٹونے شامل ہیں۔ سپنڈلر کہتے ہیں کہ یو این ایچ سی آر کا عملہ مختلف مقامات پر موجود رہے گا اور بچائے جانے والے لوگوں کو اطلاعات اور مدد فراہم کرے گا۔
It's clear just by our people on the ground that there are many families among those who have been rescued and there are many unaccompanied children.
وہ کہتے ہیں وہاں موجود ہمارے لوگوں کے ذریعے یہ واضح ہوا ہے کہ بچائے جانے والے لوگوں میں کئی خاندان شامل ہیں اور بہت سے بچے اکیلے ہیں. آپ جانیے ابھی انہیں صرف کشتیوں سے اتارا جا رہا ہے, ان کا طبی معائنہ ہوگا, انہیں مدد کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ پانی کی کمی کا شکار ہیں اور ان کی حالت بہت بری ہے. چنانچہ ان سے بات کرنے اور معلومات حاصل کرنے سے پہلے ہمیں کافی وقت درکار ہے. یو این ایچ سی آر نے اطلاع دی ہے کہ اس سال اب تک سمندر کے ذریعے 190,000 پناہ گزین اور تارکین وطن یورپ آ چکے ہیں, جبکہ زیادہ تر یونان پہنچے ہیں اور ان میں سے کچھ یعنی 31,250 سے کچھ زیادہ اٹلی روانہ ہوئے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
روس نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے رومانیہ میں نیٹو فضائی اڈے پر بلسٹک میزائل شیلڈ کے ایک قصبے کو حصے کو لانچ کر کے بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندہ زلاتیکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
جمعرات کے روز نیٹو حکام نے ملک میں دفاعی نظام کے لیے لانچنگ پلیٹ فارم کھول دیے. یہ علاقہ ایک زمانے میں روس کے زیر اثر رہا ہے. ماسکو نے فوری طور پر اس اقدام کی مخالفت کی ہے اور اس شیلڈ کو خطے کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. جمعرات کے روز شمالی رومانیہ میں دیووسیلو فضائی اڈے پر ایک خطاب میں نیٹو کے چیف جنس سٹولٹن برگ نے زور دیا کہ 800 ملین ڈالر والے اس میزائل شیلڈ کا مقصد دھمکی نہیں ہے. ان کے الفاظ ہیں,
میزائل ڈیفنس از فار ڈیفنس, اٹ از ڈیفنسیو.
میزائل ڈیفنس کا مقصد دفاع ہے, یہ دفاعی ہے. اس کا مقصد روس کے اسٹریٹیجک نیوکلیئر مزاحمت کو کمزور کرنا نہیں ہے. امریکی حکام نے کہا ہے کہ یہ سسٹم یورپ کو ایران اور شمالی کوریا کی جانب سے جوہری خطرے سے محفوظ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ماسکو نے اس کی مخالفت کی ہے. روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کے الفاظ ہیں, ہمارے خیال میں لانچنگ پلیٹ فارم کی تنصیب انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز ٹریٹی کے اہم شکوں کی خلاف ورزی ہے. لہٰذا امریکہ نے آئی این ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس کا واضح طور پر اعلان کیا گیا. بہت سے عام روسی رومانیہ کے اڈے کو روس کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. آزاد فوجی تجزیہ کار پاویل فیجنہارٹ کہتے ہیں,
threat of the Romanian base is seen that this is not really about missile defense at all.
رومانیہ اڈے کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ میزائل دفاع سے متعلق نہیں ہے. یہ میزائل دفاع ایک کور ہے اور حقیقت میں یہاں کم اور درمیانے درجے تک مار کرنے والے میزائل ہوں گے. لیکن کچھ رومانی باشندے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نظام انہیں روسی حملے سے بچاتا ہے. یہ اب ہمیں سیکیورٹی دینے آئے ہیں, روس اب یہاں نہیں آئیں گے, انہیں اب یہاں آنے کا حوصلہ نہیں ہے, اب ہم آزاد ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 1987 کے معاہدے کی خلاف ورزی سے یورپ میں ایک دوسری جوہری اسلحے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے سینیگال سے تعلق رکھنے والی فاطمہ سامبا دیوف سمورا کو اپنا سیکرٹری جنرل نامزد کر دیا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاتون اور غیر یورپی شہری کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا گیا. اقوام متحدہ میں کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھنے والی فاطمہ کے پاس اس سے قبل کھیل کا کوئی تجربہ نہیں, مگر فیفا کے صدر گیانی انفنٹینو کو امید ہے کہ ان کی تقرری سے فٹ بال کی عالمی تنظیم کو وسیع پیمانے پر بدعنوانی, رشوت اور مالی بد انتظامی کے انکشافات سامنے آنے کے بعد اپنی ساکھ اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنے میں مدد ملے گی. صدر گیانی نے کہا کہ وہ ٹیمیں بنانے اور ان کی قیادت کرنے اور تنظیموں کی کارکردگی بہتر بنانے کی مسلمہ صلاحیت رکھتی ہیں, اور اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شفافیت اور احتساب کسی بھی اچھی طرح چلائی جانے والی اور ذمہ دار تنظیم کے لیے ضروری ہے. فاطمہ اپنا عہدہ ایک خود مختار ریویو کمیٹی کی طرف سے اہلیت کی جانچ پڑتال کے بعد وسط جولائی میں سنبھالیں گی. امریکی فضائیہ کی جنرل لوری رابنسن نے تبدیل کمان کی ایک تقریب کے دوران جمعے کے روز امریکی شمالی کمان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سنبھال لیے ہیں.
As a military leader, I will never forget that my greatest responsibility is to defend our homelands.
امریکی فضائیہ کی جنرل لاری رابنسن کہتی ہیں کہ ایک فوجی لیڈر ہونے کی حیثیت سے میں یہ کبھی فراموش نہیں کروں گی کہ میری سب سے بڑی ذمہ داری اور فرض اپنے ملک کا دفاع، اپنے عوام، قومی طاقتوں اور آزادی فعل کا تحفظ کرنا ہے۔ میں اس بھروسے اور اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گی جو اعتماد اور بھروسہ امریکی اور کینیڈین عوام نے اپنی ان کمانوں میں رکھا ہے، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ ہم کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچاؤ کے لیے ہمیشہ مستعد اور فعال رہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے رابنسن کی قیادت کی تعریف کی ہے، جس میں انہوں نے اپنے کام اور فرائض کے شعبوں میں بے پناہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہیں اس منصب پر فائز کرنے کے حوالے سے تقریب پیٹرسن ایئر فورس بیس کولوراڈو میں منعقد ہوئی۔ گزشتہ ماہ اپنی تعیناتی کی توثیق کے لیے سینٹ کے پینل کے سامنے ہونے والی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ سرزمین کا دفاع محکمہ دفاع کے لیے مقدس اور اولین ذمہ داری ہے۔ وہ امریکی شمالی کمانڈ اور شمالی امریکہ کی فضائی حدود کے تحفظ کی کمانڈ کا چارج سنبھال رہی ہیں۔ یہ دونوں تنظیمیں امریکی اور شمالی امریکی فضائی حدود کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں۔ محکمہ دفاع کے ایک ترجمان ایک بیان کے مطابق اپنی تازہ ذمہ داری سنبھالنے سے قبل جنرل لاری رابنسن پیسیفک ایئر فورسز کی سربراہی کے علاوہ یو ایس پیسیفک کمانڈ کی کمپوننٹ کمانڈر بھی رہ چکی ہیں۔ پیسیفک ایئر فورسز کی ذمہ داریاں تقریباً نصف کرہ ارض پر پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے تحت 46,000 سے زائد فضائیہ کے اہلکار کام کر رہے ہیں۔ ان میں جاپان، کوریا، ہوائی، الاسکا اور گوام خاص طور پر شامل ہیں۔ سینٹ کے پینل کی سماعت کے دوران جنرل رابنسن کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی بہت سے خطرات کا سامنا ہے، جن میں انتہا پسندی، سائبر حملے اور جرائم پیشہ عناصر کی طرف سے منشیات اور غیر قانونی اشیاء کی تجارت بھی شامل ہے۔ ان میں سے دو ریاستی سطح پر ہیں، جیسے کہ روس اور شمالی کوریا اور ایران۔ رابنسن کو اس عہدے کے لیے وزیر دفاع نے مارچ میں نامزد کیا تھا، اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم اب اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جس میں غیر معمولی طور پر مضبوط خواتین افسر بھی موجود ہیں، اور یقیناً لاری اس ضمن میں پورا اترتی ہیں۔ امریکہ میں ادویات تیار کرنے والا ایک بڑا ادارہ فائزر ان مینوفیکچررز کی فہرست میں شامل ہو گیا جو زہریلے ٹیکوں میں اپنی ادویات کے استعمال کو روکنے کے لیے کوشاں ہیں۔ فائزر کی ایک خاتون ترجمان نے جمعے کے روز بتایا کہ دوا ساز ادارے نے اپنے موجودہ نظام میں نئی پابندیاں لاگو کی ہیں۔ یہ نظام زہریلے ٹیکوں میں اس کی بنائی دواؤں کے استعمال کی پہلے ہی سے ممانعت کرتا ہے۔ فائزر کی نئی پابندیوں کے نتیجے میں تھوک فروشوں کے ایک منتخب گروپ کے لیے 7 ادویات کی فروخت کو محدود کر دیا گیا، اور یہ بھی شرط ہے کہ یہ ادویات زہریلے ٹیکوں میں استعمال کے لیے جیل کے عملے کو نہیں دیں گے۔ حالیہ برسوں میں تقریباً 20 اداروں نے عالمی سطح پر اپنی ادویات کو سزائے موت کے لیے استعمال ہونے والے ٹیکوں میں استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ ارجنٹینا کی سابق صدر کرسٹینا فرنینڈز پر جمعے کی روس حکومت سے فراڈ کی فرد جرم عائد کر دی گئی، جس کا تعلق اپنے دور صدارت میں کرنسی کی آئندہ منڈیوں کی ہینڈلنگ سے تھا۔ وفاقی جج کلاڈیو بونڈیو نے سابق وزیر معیشت ایکسل کیسیلوف اور سینٹرل بینک کے صدر علی جاندرو وانولی پر بھی ایک ایسی ہی اسکیم کے حوالے سے فرد جرم عائد کی، جس کا مقصد پیسوں کی قدر کو کم رکھنا تھا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق اس وجہ سے ارجنٹینا کو اربوں ڈالر نقصان ہوا۔ رائٹرز خبر رساں ادارے کے مطابق کسی کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری نہیں ہوئے۔ ارجنٹینا کے بیشتر لوگ فرنینڈز سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں فلاح و بہبود کے متعدد پروگرام چلائے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ایک فلاحی ایکٹیوسٹ ماجد قریشی پشاور سے ہیں، اور وہ انفرادی سطح پر ایسے لوگوں میں کھانے تقسیم کرتے ہیں جو مشکل حالات کی وجہ سے غربت کا شکار ہیں۔ تفصیلی رپورٹ پیش کرتی ہیں گلرخ۔
ماجد قریشی کا تعلق صوبے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور سے ہے۔ خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے ماجد قریشی شہر میں موجود غریب لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے پشاور شہر دہشت گردی کا شکار ہے، اس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے پاس ایسے کوئی وسائل نہیں کہ وہ اپنے شہر میں رہنے والوں کو بھوکا نہ سونے دے۔ انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے امداد طلب کرے، کیوں نہ وہ اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تنخواہ سے پیسے بچا کر کھانا خرید کر لوگوں میں تقسیم کیا، اور اپنے اس محدود لیکن پرخلوص مشن کا احوال انہیں ہی سے سنیے۔ میں پشاور کا رہنے والا ہوں، ویسے تو میں فل ٹائم نوکری کرتا ہوں، لیکن ہفتے اور اتوار کے دن میں فارغ ہوتا ہوں تو میں سڑکوں پر موجود غریب اور یتیم لوگوں میں کھانا تقسیم کرتا ہوں۔ جو بھی غریب لوگ مجھے سڑکوں پر ملتے ہیں ان میں کھانا تقسیم کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ میں اپنی دلی جذبے کے ساتھ کرتا ہوں۔ پہلے تو میں خود اپنے تنخواہ سے پیسے نکال دیتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ان ویڈیوز کو شیئر کرتا تھا تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے اور خدا کا شکر ہے کہ لوگ آگے آ رہے ہیں اور مجھے مالی اعتیاد دے رہے ہیں۔ ماجد قریشی کا کہنا تھا کہ پشاور میں غربت بہت زیادہ ہے اور غریب لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں انفرادی طور پر ان غریب لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ ویسے تو بہت واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ابھی ایک نشتر آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں ایک پل کے نیچے ایک معذور بندہ بیٹھا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں۔ میں نے اس کو کھانا دیا تو وہ منہ سے کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ میں بھول نہیں سکتا۔ خدا کا شکر ہے خوراک کی تقسیم کا کام شروع کیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ اگرچہ بہت گرمی ہوتی ہے لیکن دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری طرح اور بھی نوجوان میرے ساتھ شامل ہو جائے اور وہ میرے ساتھ مل کر اس کام کو پورے شہر میں پھیلا دے۔ مجھے یقین ہے کہ درد مند نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ یہ الفاظ تھے پشاور میں رہنے والے ایک ہمدرد اور مخلص شخص ماجد قریشی کے، جو پشاور شہر میں رہتے ہیں، 5 دن روزی کماتے ہیں اور پھر ہفتے اور اتوار کے دن ان نادار بھوکے لوگوں کی خدمت میں صرف کرتے ہیں، جو ہماری اور آپ کی توجہ کے مستحق ہے۔ گلروخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
داعش کے جنگجوؤں کے لیے اب کوئی بھلا وقت باقی نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش کے خلاف اتحاد نے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیا ہے، اور نتیجتاً داعش کے جنگجوؤں کے مشاہروں میں کٹوتی کی جا رہی ہے۔ افرادی قوت میں کمی آ چکی ہے اور ان کی مراد بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کے زیر استعمال گاڑیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس طبی سہولتوں میں فقدان پیدا ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بہت سے ڈاکٹر داعش کے زیر کنٹرول علاقوں سے بھاگ گئے ہیں، اور اب انہیں ایک اور نئی پریشانی کا سامنا ہے۔ صدر اوباما نے عراق میں داعش کے خلاف عراقی فورسز کے لیے مزید امداد کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ صدر اوباما نے شام میں مقامی فورسز کے لیے امداد میں اضافے کا بھی اعلان کیا ہے۔
A small number of American special operations forces are already on the ground in Syria and their expertise has been critical as local forces have driven ISIL.
شام میں امریکن اسپیشل آپریشنز فورسز کی ایک مختصر تعداد پہلے ہی کام کر رہی ہے، اور داعش کو اہم علاقوں سے مار بھگانے کے لیے امریکی ماہر اپنی مشاورت سے مقامی فورسز کو بے حد کارآمد مشورے دے رہے ہیں۔ ان کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے میں نے مزید 250 امریکی اہلکار شام بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں اسپیشل فورسز کے ارکان بھی شامل ہیں، تاکہ پیش رفت جاری رہ سکے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ یہ اضافی امریکی فورسز محض زمین پر جاری جنگ کی قیادت نہیں کریں گی، بلکہ داعش کے خلاف لڑنے والی مقامی فورسز کی بھی امداد کریں گی، جس میں کرد، عرب اور شام کی دیگر فورسز شامل ہیں۔
Our goal is to provide advice and assistance to all those who can effectively go after Daesh.
ہمارا مقصد ان تمام لوگوں کو مشاورت اور امداد فراہم کرنا ہے جو داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ امریکی فضائیہ کے میجر جنرل پیٹر گریسٹن نے ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ داعش کا اخلاقی جواز بڑی تیزی سے تنزل پذیر ہے۔ جنرل گریسٹن امریکہ کے زیر قیادت اتحاد کے نائب کمانڈر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ داعش جنگجو فرار ہو رہے ہیں، اور بسا اوقات وہ خود کو مہاجر ظاہر کرتے ہیں یا عورتوں کا روپ دھار کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ آج کل ہم اسی قسم کے بزدلانہ اقدامات سے نمٹ رہے ہیں۔ میجر جنرل گسٹن نے زور دے کر کہا کہ ہمارا یہ دشمن ایک ایسے سرطان کی طرح ہے جسے اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ پھیلتا جائے گا اور پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس وقت ہم نے ان کو اس طرح جکڑ لیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی صلاحیتیں اور اہلیت کھوتے جا رہے ہیں، تاہم ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس جنگ کے لیے صبر اور وقت درکار ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ماہ میر ریلیز ہو گئی، تفصیلات فکر و فن میں۔
کر غور ذرا دل میں، کچھ جلوہ گری ہوگی، یہ شیشہ نہیں خالی، دیکھ اس میں پری ہوگی۔
گزشتہ کئی مہینوں سے لوگوں کو جس فلم کا انتظار تھا وہ گزشتہ جمعے کو اختتام کو پہنچا اور فلم ماہ میر ریلیز ہو گئی۔
اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے، اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے، اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے، اب لفظ و بیان کا کام نہیں، اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے، اب لفظ و بیان کا کام نہیں، اب لفظ و بیان سب ختم ہوئے، اب لفظ و بیان۔
اس سے ایک رات قبل کراچی کے نیو پلیکس سینما میں اس کا ریڈ کارپیٹ اور پریمیئر شو ہوا، جس میں ڈھیروں ستاروں کی جھل ملاہٹ نے چار چاند لگا دیے۔ ستارے ہی نہیں، فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے علاوہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے مقبول آرٹسٹ بھی ریڈ کارپیٹ پر جلوہ گر ہوئے۔
تیری زندگی کیا تیرے باپ کے پاس گروی رکھی ہے؟
تو کسی بزدل نے تمہیں اندر سے جکڑ لیا۔
آپ اس وحشت کے ذائقے سے محروم ہیں،
تم وحشت کو کیا سمجھتے ہو؟
ان فنکاروں میں آمنہ شیخ، انور مقصود، سمینہ پیرزادہ، ماورا حسین، شائستہ لودی، انجلین ملک، ٹیپو شریف اور کئی دیگر ہستیاں شامل تھیں۔ شوبز کے علاوہ فیشن اور آرٹ کی دنیا کی بھی کئی شخصیات وہاں موجود تھیں۔ ماہ میر کی پوری کاسٹ بھی وہاں موجود تھی، ان میں ایمان علی اور فہد مصطفیٰ پیش تھے۔
لگتا ہے تجھے عشق ہو گیا، شیشہ چکنا چور ہو گیا۔
I think you can't drive without the back view mirror. It is dangerous.
پریمیئر شو دیکھنے والوں میں سے اکثریت کا خیال تھا کہ ایمان علی نے اس فلم کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ سنم سعید نے اپنے کریئر کی اب تک کی سب سے بہترین پرفارمنس دی ہے۔ ماہ میر ہدایت کار انجم شہزاد کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جبکہ اسکرپٹ سرمد صہبائی کا لکھا ہوا ہے۔ خوبصورت میوزک دیا ہے شاہی حسن نے۔
اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا، اس کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا، اے کب ایک بہار بھی آیا نہ جائے گا۔
فلم کی کہانی ایک نوجوان شاعر کے گرد گھومتی ہے، جس کے حالات میر تقی میر کی زندگی سے مماثلت رکھتے ہیں۔
میر کی زندگی کا عام واقعہ اس کی دیوانگی ہے۔ میر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں طاری ہوتی ہے۔
تو فیٹیشزم
فرماتے ہیں میر کو چاند میں پری پیکر کی صورت نظر آتی ہے۔
جناب میرا سوال یہ ہے، میر کو چاند میں نیل آرمسٹرانگ کیوں نہیں نظر آیا؟
فلم کا مرکزی کردار ادا کیا ہے فہد مصطفیٰ نے، جو ان کی زندگی کا اب تک کا سب سے مشکل اور منفرد کردار ہے۔ ایمان علی فلم کی ہیروئن ہیں، جبکہ باقی فنکاروں میں منظر صہبائی، سنم سعید اور علی خان شامل ہیں۔ رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا۔ ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے میری ملاقات ہوگی ابھی تھوڑی دیر کے بعد، 1 گھنٹے بعد جو نیوز شو ہوگا، آپ کی میری ملاقات پھر ہوگی۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے حالات حاضرہ اور تجزیوں سے ترتیب دیا ہوا جہاں رنگ، جسے آج آپ کے لیے پیش کریں گے اسد حسن۔ بہجت کو اجازت دیجیے، ابھی کچھ دیر بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔